اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر احمد، میرا پرخلوص سلام آپ قبول کیجئے. پروگرام میں آپ سب کو خیر مقدم عرض کرتا ہوں، اور جس طرح سے آپ ہمارے مسلسل پروگرام میں شریک رہتے ہیں اور مختلف سوالات آپ پوچھتے رہتے ہیں، آج بھی آپ ہی کی طرف سے جو سوالات پوچھے گئے ان کے جوابات بھی دیے جائیں گے اس پروگرام میں، اور ہماری طرف سے جو یہاں سوالات انتخاب کیے گئے ہیں ان کے جوابات بھی ہم سنیں گے انشاءاللہ مولانا سے. لیکن میں عنوان آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی دین اور عقل کے رابطے کے سلسلے میں، اس میں یہ واضح ہو گیا کہ عقل کیا ہے، عقل جو شریعت اور اسلام نے بیان کی ہے وہ کیا ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے. آج ہم یہاں پہ دین کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ دین کیا چیز ہے، کس مجموعے کو دین کہا جاتا ہے، کن کے لیے دین بھیجا گیا ہے، اور اس دین کے سرچشمے کیا ہیں، کہاں سے ہم دین لے سکتے ہیں، وہ کون سی ذات ہے جو ہمیں دینی آداب سے روشناس کرا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھیں گے اس مطلب کو کہ جو ہم نے عقل کی اصطلاح پیش کی تھی یہاں پہ، اور اسلام نے جس عقل کی تائید کی تھی، جس عقل کی ترویج اور ترغیب دلائی تھی، اس عقل کے ساتھ دین کا کیا رابطہ ہے، کیا واقعاً یہ جو دینی تعلیمات ہے اس عقل کے مطابق ہے یا نہیں، اس کے ساتھ تضاد رکھتے ہیں. یہی کچھ ایسے سوالات ہوں گے جن پہ گفتگو رہے گی. امید ہے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے پروگرام میں برابر کا، اور پروگرام کے آخر میں اسی نتیجے پہ ہم پہنچیں گے کہ دین اور عقل میں جو مشترک چیزیں ہیں وہ کون سی پائی جاتی ہیں، اگر کہیں پہ تضاد ہے تو اس کو بھی یہاں پہ واضح کیا جائے گا. تو حسب معمول ہم پروگرام کے ابتدا میں یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور کیپشن دیکھیں گے، اور کیپشن کے بعد آپ کی ملاقات جناب مولانا طاہر حسین سے کرائیں گے. ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آپ کا. کیپشن ہم نے ساتھ مل کے دیکھے، آئیے ملاقات کرتے ہیں جناب قبلہ ذاکر حسین طاہری سے. آئیے ساتھ دیجیے ہمارا. قبلہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حسب معمول ہم آپ کے شکر گزار ہیں، بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں، اور
آپ لوگوں کا بھی
بہت ہی اچھے مطالب بیان کرتے ہیں. آج اس جو گفتگو ہم نے شروع کی تھی پچھلے پروگرام میں، عقل اور دین کا رابطہ، عقل کیا ہے، اس پہ آپ نے کافی یہاں پہ تفصیلی بیانات یہاں پہ ناظرین کے سامنے رکھے. آج ہم کچھ دین کے حوالے سے ہم آپ سے پوچھیں گے. تو سب سے پہلا یہی کہ دین کیا ہے، کس چیز کو دین کہا جاتا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین بھی اسے آشنا ہوں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے، جس طرح کہ ہمارا اپنا یہ طریقہ کار ہے گفتگو میں داخل ہونے کا، کہ جب تک کہ ایک موضوع کے جتنے پہلو ہیں وہ سارے معلوم اور واضح نہیں ہو جاتے ہیں، تو وہ جو اصلی سوال ہے جس تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے مبہم رہے گا. لہذا عقل اور دین کے درمیان رابطہ، آیا رابطہ عینیت کا ہے کہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، یا رابطہ تضاد اور ٹکراؤ کا ہے کہ دین اور عقل میں کوئی وجہ اشتراک موجود نہیں ہے، عقل اپنی بات کرتا ہے، دین اپنی بات کرتا ہے، تو یہ جب تک دونوں پہلو واضح نہیں ہو جاتے ہیں تو اس سوال کا جواب دینا مشکل ہوگا. تو جس طرح کہ آپ نے سوال کیا اور آپ نے بھی فرمایا کہ دین کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے، اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ خداوند عالم نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو بھیجنے کے بعد اس انسان سے کہا ہے کہ آؤ کمالات کی طرف، اور کمالات کی طرف جانے کے لیے تمہارا مقصد اور تمہارا ہدف خداوند عالم کی ذات باری تعالی ہے. یعنی ہمیں خدا تک جانا ہے، اور خدا تک جانے کے لیے جو ذریعہ ہمیں اپنانا ہے وہ علم و عمل کا ہے. علم کے ذریعے کچھ اکٹھا کریں گے معلومات، ان معلومات کے مطابق عمل کریں گے، اس عمل کے نتیجے میں ہم اس کمال کی منزل کو طے کریں گے. لہذا اس مطلب کے روشنی میں دین کی حقیقت اور دین کی تعریف بڑی آسان ہو جائے گی. دین ہم کسے کہتے ہیں؟ البتہ پہلے، سب سے پہلے اگر گرامر کے اعتبار سے دیکھنا جائیں تو کلمہ دین جزا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. دین یعنی جزا، یعنی اگر کوئی انسان کام کر رہا ہے اس کام کا آپ اجر دیتے ہیں، اس اجر کو عربی زبان میں لفظ دین سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی دین یعنی جزا. جزا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کچھ انسان اس دنیا میں کرتا ہے اس کے کیے ہوئے کی جزا کل قیامت کے دن اس کو دی جائے گی. یہ گرامر کے اعتبار سے اس کا معنی ہے. لیکن اگر ہم دین کی حقیقت کو پہچاننا چاہیں تو دین تین چیزوں کا نام ہے، احکام، عقائد اور اخلاقیات. احکام سے مراد ہماری کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دستورات جو امر اور نہی کی صورت میں بیان ہوئے ہیں, یعنی کچھ کام ایسے ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے ہمیں حکم دیا ہے ان کو انجام دو, اور بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے خداوند عالم نے روکا ہے کہ ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. مثلا
جیسے واجب اور حرام.
جی جی, یہ یہاں پہ البتہ واجب و حرام کا دائرہ ایک کبھی انسان کی اپنی فردی زندگی کے ساتھ مربوط ہے, اور کبھی اس کا معاشرتی زندگی اور سماجی زندگی کے ساتھ اس کا ربط ہے. مثلا فرض کریں ربا, خداوند عالم نے کہا کہ حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ کہا ربا سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. ظاہر ہے فقط ایک فرد کو خداوند عالم نے بچانے کی نیت نہیں کی ہے, پوری بشریت کو بچانے کا نظام دیا ہے خداوند عالم نے. ان میں سے بعض ایسے دستورات ہیں جو فردی ہیں,
صحیح بالکل,
ان کے لیے کہا, اور بعض ایسے دستورات ہیں جو اجتماعی ہیں, معاشرتی ہیں, سماجی ہیں,
صحیح,
یعنی پورے معاشرے سے مربوط ہیں.
بالکل.
لہذا جب پورے معاشرے کو خداوند عالم نے نگاہ میں رکھا ہے تو اس کے لیے کیا خداوند عالم نے دستور دیا ہے؟ اس کے لیے بعض احکام سے کہا کہ ان کو کرو, اور بعض احکام سے کہا کہ ان کو نہیں کرو. مثلا جہاد کا حکم دیا ہے, جہاد کا حکم دیا ہے, قصاص کا حکم دیا ہے. کیوں دیا ہے؟ کہا قصاص کے اندر بھی تمہاری زندگی ہے, معاشرے کی زندگی, اور جہاد کے اندر بھی اسلام اور بشریت کی نجات ہے. ایک اجتماعی حکم ہے, معاشرتی اور سماجی حکم ہے. لہذا احکام سے مراد ہماری وہ احکام ہیں,
صحیح صحیح,
کہ جو انسان کی فردی زندگی کو اور اجتماعی زندگی کو اپنے مقصد کی طرف لے جانے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں. یہ ہیں احکام. البتہ احکام اس وقت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں جب ان احکام کا پشتوانہ عقائد ہوں. کبھی عقیدہ سست ہے لیکن عمل بہت زیادہ ہے, اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور ایسے بیسیوں واقعات آپ کو بھی معلوم ہے, ہو گیا, ہمارے ناظرین بھی اس سے آگاہ ہوں گے. مثلا جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان تھا, بہت عبادت کرتا تھا, لیکن اس کا نام عمل جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو نام عمل میں کچھ نہیں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور کہتے ہیں کہ خدایا یہ تو صبح شام عبادت ہی عبادت میں ہے, اور جب اس کے دیکھتے ہیں جو منزل و مقصود اور جس کمال پہ یہ پہنچا وہ تو ہے ہی نہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم کی طرف سے حکم ہوا کہ جاؤ اس کے ساتھ رہو اور وہیں سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کیوں اس کا ماجرا یوں ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس گئے تو بہار کا موسم تھا, اور بہار میں آپ نے دیکھا کہ ہر چیز خوبصورت انداز میں نشو نما کرتی ہے, اور واقعاً ایک حسین و جمیل مسئلہ ہوتا ہے بہار کا موسم. بہار کے موسم میں سبزہ خوب اگا ہوا تھا, اور اس سبزے کو دیکھ کے بہت خوش ہوا اور کہتا ہے کہ اے کاش خدا کا ایک گدھا ہوتا اور وہ گدھا میرے پاس ہوتا اور اس کو میں اتنا چارہ کھلاتا, اتنا موٹا تازہ کر دیتا. نہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ ہاں ماجرا کیا ہے, یعنی عقیدہ کیا ہے اور عمل
کیا ہے.
یہ داستان اس لیے بیان نہیں کی ہے کہ کوئی لطیفہ ہے بیچ میں, نہیں, کسی غرض سے. اور وہ غرض کیا ہے کہ عمل ہونا چاہیے, نہیں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن نہیں, عمل کے پیچھے کیا ہے؟ عقیدہ.
عقیدہ
اگر عقیدہ بلند ہے تو یہ عمل جو آپ کریں گے یہ عمل اس کو اور چار چاند لگا دے گا. لہذا قرآن نے کیا ذکر کیا؟ الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. الیہ یعنی خداوند عالم کی طرف, یسعد صعود کرتا ہے, جاتا ہے, بلند ہوتا ہے, رفیع ہوتا ہے, پہنچتا ہے خدا کو. کیا؟ کلم طیب, پاکیزہ عقیدہ. پاکیزہ عقیدہ خدا تک پہنچتا ہے, اور اس پاکیزہ عقیدے کے ساتھ اگر عمل صالح بھی مل جائے کا اس کو اور چار چند لگ جاتے ہیں. بس بہت زیادہ عمل دخل ہے عقیدے کا.
عقیدے کا صحیح.
اگر عقیدہ ہے اور عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل صالح ہے, یہ واقعاً بلندیوں کا سفر بڑی آسانی سے اور بڑی تیزی سے طے کر جائے گا. یہ دوسرا پہلو,
صحیح,
احکام کے ساتھ عقائد, اور پھر آخری چیز اخلاقیات. اخلاقیات کیا ہیں؟ یعنی ان صفات کو, ان سجایا کو, اس نیچر کو جو خداوند عالم نے دی ہے اس کو مزین کرنا ہے, سنوارنا ہے. لفظ اخلاق خلق کی جمع ہے, ایک لفظ ہے خلق اور ایک ہے خلق, اور دونوں میں دیکھیں ایک کے اوپر زبر ہے اور ایک کے اوپر پیش ہے. حروف اس کے بھی وہی ہیں, اس کے بھی یہی ہیں, لیکن فرق دیکھیں. خلق یعنی عالم وجود میں کسی چیز کو لانا, اور یہ اللہ کا کام ہے, خالق وہ ہے. خلق کیا ہے؟ اس اللہ کی دی ہوئی خلقت کے اندر اپنی حمیدہ صفات کے ذریعے رنگ بھرنا، اسے کہتے ہیں خلق.
خلق
یعنی ہمیں خداوند عالم نے جب دنیا میں بھیجا ہے، خلق اس نے کیا ہے. خلق کے بعد کیا کریں؟ کہا اس کے اندر خلق بھرو. خلق کیا بھرو؟ کہا نورانیت بھرو. اور اس کے لیے نمونے کیا پیش کیے ہیں خدا نے؟ یہ معصومین کی ذوات مقدسہ کس کے لیے آئی ہیں؟ کہا یہ خلق کا نمونہ ہے.
صحیح.
اور ان کی سیرت پہ چل کر اپنی انسانیت کی شکل بناؤ. اور عجیب بات یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کی بات آئی، کہا میں نے پیغمبر کو بھی میں نے خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد اس کو انسانیت کا خالی پلاٹ دیا ہے، اور پیغمبر سے کہا کہ اس کے اندر انسانیت کا رنگ بھرو.
رنگ بھرو.
اور جب پیغمبر نے اس کے اندر انسانیت کا رنگ بھرا، یعنی اس خلق کے اندر خلق والا کام انجام دیا، تو خداوند عالم نے کیا کہا؟ انکا لعلی خلق عظیم. یعنی اس سے بڑھ کر انسانیت کا رنگ اور نہیں بھرا جا سکتا. اور واقعاً سیرت دیکھیں پیغمبر اسلام کی، وہ مکہ کی سرزمین، کہ جس مکہ کی سرزمین پہ پیغمبر اسلام کو کتنا نہیں ستایا گیا، شیب ابی طالب کو دیکھ لیں، اور پیغمبر کو مکہ کی سرزمین چھوڑنا پڑی، رات کے وقت نکلے ہیں، اور وہ پیغمبر کی جان کے در پہ تھے. اب جب پیغمبر نے مکہ کو فتح کر لیا، فتح کرنے کے بعد کیا ہے؟ سرزمین پیغمبر کی ہے.
بالکل.
اب واقعاً آج کل کا کوئی انسان ہو، اس کا رویہ کیا ہوتا؟
بس بدلہ
یہی سے دیکھیں خل کے پیغمبر کیا ہے.
بالکل.
اور وہیں پہ پیغمبر نے کہا کہ جو اسلام کا سرسخت دشمن ہے اس وقت، ابو سفیان کا، جو بھی ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اس کو بھی ہم پناہ دے دیں گے،
اس کو بھی امان.
یہ ہے خل کے پیغمبر. اور دین اسی کا نام ہے. ہمیں اسی خلق کو اپنا کر اپنے مقصد کی طرف بڑھنا ہے.
صحیح.
بس اگر ہم خلاصہ کریں، دین مجموعہ ہے تین چیزوں کا، احکام، عقائد اور اخلاق. ان تین وادیوں میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو اس کا مطلب ہم دیندار ہیں. اور اگر ایک چیز لے لی، باقی دو چھوڑ دی، یا دو لے لی تیسری چھوڑ دی، ہم مکمل دیندار نہیں ہیں. بس آئیں سب سے پہلے اس دین کو سمجھیں جس کے احکام بھی ہیں، جس کے اندر عقائد بھی ہیں، اور جس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں. ان تین چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلیں تاکہ ہم اپنے مقصد کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو سکیں.
بہت بہت شکریہ قبلہ. اگر آپ اجازت دیں، یہاں پہ وقت ہو چلا ہے سوالات کا، دیکھتے ہیں آج کے سوالات کیا ہیں. ناظرین کرام، بہت عمدہ گفتگو ہو رہی ہے دین کے حوالے سے، اور دین کی وضاحت یہاں پہ مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب نے فرمائی ہے. امید ہے آپ کو گفتگو پسند آئی ہوگی. یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا سوال کیا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے سحر کا، کہ اس میں ہمیں اپنے سوال عرض کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہم اپنے سوالوں کو آپ حضرات تک پہنچا سکتے ہیں، جس سے ہمیں جو ہمارے ذہن میں سوال ہوتے ہیں انہیں ان کے جواب حاصل کرنے میں اور مطالب فراہم کرنے میں کا موقع ملتا ہے. آپ حضرات مطالب فراہم کرتے ہیں ہمارے لیے. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دین حاصل کرنے کے کیا منابع ہیں، ہمیں کن کن چیزوں سے دین حاصل ہو سکتا ہے؟
ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اتنے اچھے اور مفید سوالات آپ پوچھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ عالی جناب یہاں پہ کیا جواب دیں گے. جی ہاں قبلہ، بہت ہی اہم سوال ہے جو اس برادر نے یہاں پہ کیا ہے، کہ بالآخر اگر ہمیں دین لینا ہو تو کوئی بھی آ کے کہے میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، یا میں دین لے کے آیا ہوں، یا یہ مذہب لے کے آیا ہوں، تو کہاں سے ہم یہ دین لیں؟ اس کے کچھ معیار ہمیں بتا دیجیے.
بہت عمیق سوال ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم دین کو لیتے ہیں خود صاحب دین سے.
صحیح.
یعنی جو دین لے کے آتا ہے، جو دین کا مالک ہے، اس سے جب ہم دین لینا چاہ رہے ہیں، مثلا کوئی نبی ہے اللہ کا، وہ دین لے کے آتا ہے. البتہ یہ تعبیریں جو ابھی میں استعمال کر رہا ہوں، یہ رائے تعبیریں ہیں، کہ انشاءاللہ دقیق تعبیریں کچھ اور ہیں، اور ہمیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، اگرچہ اس کی طرف بھی اشارہ ہوگا.
صحیح صحیح.
تو یہ دین جو اللہ کا نبی لے کے آتا ہے، جب اس دین کو اللہ کے نبی سے لیا جائے، اس کے کچھ اپنے شرائط ہیں. ان میں سے ایک شرط کیا ہے؟ کہ آپ ہر ایرے غیرے سے آپ کو اجازت نہیں ہے. دین اللہ کی امانت ہے.
امانت ہے.
اور نبی کے لیے کہا گیا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یعنی کیا مطلب؟ یعنی نبی ہم سے زیادہ ہماری ذات پر استعمال کا حق رکھتا ہے. یعنی ہم اپنی ذات کو کس طرح استعمال کریں؟ ایک ہمیں خدا نے حق دیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اپنے نبی کو دیا ہے کہ تم ان کو استعمال کر سکتے ہو. لہذا ہے، آپ جا کر دیکھیں پیغمبر کے اختصاصات میں سے کہ اگر ایک جوڑا ہے، یعنی میاں بیوی ہیں اور ان کی زندگی بسر کر رہی، اگر نبی یہ تشخیص دیتا ہے کہ اس وقت ان کو جدا ہونا چاہیے، پیغمبر خود طلاق دے دے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کو حق کے تصرف ہم سے زیادہ ہے. جب اس کو حق کے تصرف ہم سے زیادہ ہے، خداوند عالم نے ہمارے اندر روح بھی رکھی ہے، بدن بھی رکھا ہے. جب روح رکھی ہے تو کہا یہ امانت ہے. یہ امانت کس کے حوالے کرنی ہے؟ کہا جو میرا نمائندہ ہوگا، اور اس کا نمائندہ ہوگا اللہ کا منتخب نمائندہ، اللہ کا نبی. اور ہمیں یہ کہا گیا کہ ہر ایک کے حوالے اپنی روح کو نہیں کرنا ہے. کس کے حوالے کرنا ہے؟ جس کا تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے.
بالکل.
لہذا ادھر نبی کو دین دیا، ادھر ان انسانوں سے کہا کہ اس سے معجزہ مانگو.
صحیح.
اگر یہ معجزہ دکھاتا ہے تو یہ میری طرف سے ہے، اور اگر یہ معجزہ دکھانے کے قابل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میری طرف سے نہیں آیا ہے. بس ایک مطلب یہ کہ ہم دین کو خود صاحب دین سے لیتے ہیں، تو وہاں پہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم معجزہ دیکھیں، معجزہ دیکھنے کے بعد ہم اس اللہ کے نبی کی تصدیق کریں. البتہ اس کے پھر اپنے مسائل ہیں کہ جو معجزہ دیکھنے کے بعد بھی نبی پہ ایمان نہیں لے کے آتا تو پھر اس کا کیا ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے. اور ایک مرتبہ یہ کہ اب جب اللہ کا نبی یہاں سے چلا گیا ہے دین چھوڑ کر، اب ہم دین کہاں سے لیں؟ اب دین کے وہ کون سے منابع ہیں جن سے ہم دین کو لے سکتے ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 100% اللہ کا دین ہے، اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اور اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہم اپنے کمال کو پہنچیں گے. لہذا جتنے مکاتب فکر ہیں، وہ ہمارے اہل سنت برادران ہوں یا شیعہ برادران ہوں، سب نے تقریباً، البتہ تقریباً کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ چھوٹے موٹے اختلافات موجود ہیں، اب ان کی طرف ہم ناظر نہیں ہیں، چار چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. کہا دین اگر لینا ہے تو کہاں سے لو؟ کتاب، یعنی قرآن کریم سے. دو، سنت پیغمبر، یعنی حدیث پیغمبر سے. تین، اجماع. چوتھا، عقل. البتہ یہاں پہ تھوڑا سا اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ اثنا عشریہ جعفریہ کے اندر اجماع کی بما ہوا اجماع کوئی حیثیت نہیں ہے. مثلا 100 عالم دین ہیں، انہوں نے اجماع کر دیا کہ آج کے بعد شراب جائز ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اجماع کی، اجماع ہوتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارے شیعوں کے اندر اجماع کی حیثیت کب ہوتی ہے؟ کہ جب ان علماء کا اجماع ایک شرعی مسئلے پہ ہو چکا ہو، اور اس شرعی مسئلے پہ اجماع کے باوجود ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ معصوم کی بات کو نقل کر رہے ہیں، تب ان کی حیثیت ہوگی. لہذا آپ یہاں پہ دیکھیں اجماع پھر کیا ہے؟ اجماع کی گویا ہمارے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے، حقیقت میں وہی معصوم کی بات ہے جس کی حیثیت ہے. لہذا ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ اجماع کیا ہے؟ وہ حدیث کے زمرے میں ہی آتا ہے. لہذا ایک منبع کیا ہو گیا؟ قرآن، دوسرا حدیث، اور تیسرا عقل. اجماع تو حدیث کے زمرے میں آ گیا نا.
صحیح صحیح.
اگر ان کو اور سمیٹنا چاہیں، کتاب کیا ہے؟ وہ بھی وہی ہے، اللہ کا کلام ہے. جو حدیث ہے وہ بھی اللہ کا کلام ہے. خوب فرق ہے دونوں میں. قرآن بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور جب پیغمبر کوئی حدیث بیان کرتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. فرق دونوں میں کیا ہے؟ دونوں اللہ کے کلام ہیں. فرق یہ ہے کہ قرآن جب خدا نے نازل کیا ہے تو اس کو معجزہ بنا کر بھیجا ہے، لیکن حدیث پیغمبر معجزہ بنا کر نہیں بھیجا ہے. بس دونوں کا رابطہ کیا ہے؟ وحی الہی پہ مرتبط ہیں. اور اگر ہم اس کو سمیٹیں تو دین کے منبع کتنے ہیں؟ دو
ہیں،
وحی، عقل. بس دو منبع ہیں. یہی سے پتہ چل جائے گا کہ وحی جو کہتی ہے وہی عقل کہتی ہے، جو بات عقل کہتی ہے وہی وحی کہتی ہے. لہذا قرآن سے اگر آپ استخراج کرتے ہیں دین کو، وہ بھی سعادت کا باعث ہے، اور اگر عقل ہمیں کہیں تک لے کے جاتی ہے وہ بھی انسان کی سعادت کا باعث ہے. بس جب منابع دین کے، جہاں سے ہمیں دین لینا ہے، اور اس زمانے میں کہ پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اس کے، البتہ اب ہر ایک کی اپنی الگ گفتگو ہے کہ قرآن کے اندر محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہے، مطلق ہے، مقید ہے، عام ہے، خاص ہے، یہ بہت زیادہ اصطلاحیں ہیں. ان سب کے تناظر میں جب آپ ایک حکم شرعی استنباط کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کی سعادت کا بھی باعث ہے، اور یہی حدیث کے زمرے میں بھی ہے اور عقل کے زمرے میں بھی ہے. لہذا اگر قرآن نے اور حدیث نے نہ کہا ہوتا کہ ظلم کرنا حرام ہے, ہماری عقل کہہ رہی تھی کہ ظلم کرنا حرام ہے. لہذا آپ جا کر دیکھیں, امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو جو نصیحت کی تھی وہ یہ نصیحت فرمائی, کا یاد رکھو کہ جس شہر میں تم جا رہے ہو وہاں پہ جو انسان زندگی بسر کرتے ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں ہیں, یا دین میں تمہارے ساتھ شریک ہیں, یعنی ہم عقیدہ ہیں ہم دین ہیں, تمہارے دین اور تمہارے عقیدے میں آپ جیسے ہیں, یا دین ان کا اور ہے لیکن انسانیت میں خلقت میں آپ کے ساتھ مشابہ ہیں. ان دو حاصل تو خالی نہیں ہے نا, یعنی اگر کوئی مسیحی بھی ہے تو وہ بھی انسان ہے, ہم آپ بھی انسان ہیں, اگر کوئی یہودی ہے تو وہ بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہیں, اور اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ عقیدے میں بھی آپ کے ساتھ ہم عقیدہ بھی ہے, قد و حال سے خالی نہیں ہے. لیکن دستور العمل کیا ہے؟ کن للظالم خصما وللمظلوم عونا, کا مظلوم کے ہمیشہ حامی بن کے رہنا اور ظالم سے ہمیشہ برسر پیکار رہنا. یہ تعلیمات ہیں, یعنی اگر امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان نہ بھی کی ہوتی, ہماری عقل یہ بیان کرتی ہے. بس عقل بھی ایک منبع ہے جہاں سے ہم دین کو لے سکتے ہیں, جس طرح کہ قرآن اور احادیث بھی ہیں. البتہ میں نے اشارہ کیا اجماع بھی کو بھی بیان کیا گیا, لیکن اس کی حقیقت جو ہے اس کی طرف میں نے اشارہ کر دیا.
اگر آپ اجازت دیں تو ایک اہم سوال یہاں پہ ہے کہ کبھی کبھار لفظ شریعت استعمال ہوتا ہے, بعض اوقات دیکھا بھی گیا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ دین و شریعت, کیا یہ ایک ہی معنی رکھتے ہیں دونوں یا ان میں کوئی فرق ہے؟
اسی کے پس منظر میں میں نے جو بات کی تھی اپنی گفتگو میں وہ اسی کے حوالے سے تھی کہ ہم لفظ دین کبھی استعمال کرتے ہیں اور کبھی شریعت استعمال کرتے ہیں. البتہ ہم نہیں, قرآن میں یہ دونوں تعبیریں استعمال ہوئی ہیں. مثلا فرض کریں بعض آیات ہیں ان میں خداوند عالم یہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اور کہا کہ من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من, یعنی لفظ دین کو استعمال کیا قرآن نے, کہا جو اسلام کے علاوہ کوئی دین اپناتا ہے اسے کبھی بھی قبول نہیں
قبول
کیا,
نہیں
جائے,
کیا جائے گا.
یا ان الدین عند اللہ الاسلام, کا دین خدا کے نزدیک صرف اسلام ہے. لیکن جب شریعت کی بات آئی تو وہاں پہ کہا ولکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا, ہر ایک کے لیے ہم نے الگ شریعت بنائی ہے. بس ایک چھوٹا سا مختصر جواب وہ کیا ہے کہ دین صرف ایک ہے, شریعت سب کی اپنی ہے. خوب اب فرق کیا ہے ان دونوں میں؟ دیکھیں آپ,
صحیح,
دین وہ خداوند عالم کے احکام ہیں جو نسخ ہونے کے قابل نہیں ہیں, جو امت بھی آتی رہے گی وہ اصول اور وہ قوانین اور وہ ضوابط پابرجا ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اب اور آسان کروں, دین یعنی اصول دین, وہ اصول دین جو ہر نبی کے زمانے میں ہر نبی کی امت مامور تھی کہ ان کے مقابلے میں پابند رہے, وہ دین ہے. لہذا خدا نے کہا دین صرف اسلام ہے. حضرت آدم ہوں ان کے پاس بھی اسلام ہے, حضرت نوح علیہ السلام ہوں ان کے پاس بھی اسلام ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو, یعنی جتنے انبیاء ہیں سب کے پاس دین ایک ہے, اور وہ کیا ہے؟ اسلام. البتہ آج کل کے زمانے میں جو پیغمبر اسلام کی شریعت ہے اس شریعت کو اسلام کا نام دیا گیا ہے, لہذا جس سے مسلمان وجود میں آئے. لیکن یہ اسلام کیا ہے؟ اسلام سب انبیاء کا ہے. شریعت کیا ہوتی ہے؟ شریعت اس گھاٹ کو کہا جاتا ہے جس گھاٹ کے ذریعے ہمیں اسلام کے اندر داخل ہونا ہوتا ہے. ایک مثال بیان کروں تاکہ مطلب زیادہ واضح ہو جائے. مطلب آپ دریا بہہ رہا ہے, دریا سے آپ کو پانی لینا ہے, تو دریا سے پانی لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی گھاٹ بناتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شریعہ بنا دیا. وہ گھاٹ کیا ہوتی ہے؟ چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے وہاں تک داخل ہونے کے لیے, اس راستے کو شریعت کہا جاتا ہے. اور آپ کے لیے اور آسان ہوگا, مثلا جناب عباس علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ روزے عاشورہ, جناب عباس شریعہ فرات میں داخل ہوئے. شریعہ فرات میں داخل ہوئے کیا مطلب؟ یعنی فرات میں داخل ہونے کے لیے ایک جگہ تھی, اس جگہ کو شریعت کہا جاتا تھا, گھاٹ اردو میں کہتے ہیں.
صحیح.
اس گھاٹ کے ذریعے اس دریا کے اندر جایا جاتا ہے. اب یہیں پہ وہ جو شریعت ہوتی ہے, مجھے معلوم ہے کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے لیکن سوال بڑا اہم ہے, اس لیے صحیح. تھوڑا سا مجھے آپ اجازت دیں گے کہ وہ شریعت یعنی اسلام کے اندر داخل ہونے کا راستہ.
صحیح.
اور وہ راستے کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں. اس امت کے لیے کہا تم یہاں سے آؤ،
یہاں سے آؤ،
دوسری امت سے کہا تم یہاں نہیں، اب یہ راستہ بند ہو چکا ہے، یہ خراب ہو چکا ہے، یہ تحریف ہو چکا ہے، اس کو چھوڑ دو، اب نیا راستہ بنا. لہذا شریعتیں ہر نبی کی الگ الگ ہیں، لیکن دین کیا ہے؟ سب کا ایک ہے. اور وہ جب شریعت ایک تحریف ہو جاتی ہے، وہ راستہ، وہ گھاٹ خراب کر دیتا ہے انسان اپنی رسومات کے نتیجے میں، خدا اس راستے کو بند کر دیتا ہے، نئی شریعت دے دیتا ہے. بس شریعت وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. اسلام سب کے لیے ایک ہی ہے.
بہت بہت شکریہ قبلہ، بہت ہی عمدہ گفتگو ہے اور بڑی اچھی وضاحت کی آپ نے یہاں پہ. امید ہے کہ ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی کہ دین کیا ہے اور شریعت کیا ہے، آپس میں کیا فرق ہے ان کے درمیان. اگر اجازت ہے تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی ناظرین، آئیے ہمارا ساتھ دیجیے، اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلا سوال کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور شکر گزار ہوں سحر چینل کا کہ وہ بخوبی اجتماعی احکام اور مسائل کو بیان کر رہا ہے اور لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اسی کے چلتے میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں جو آج کے موضوع کے متعلق ہے، اور وہ یہ کہ آیا عقل اور دین میں تضاد پایا جاتا ہے؟ آیا کیا عقل اور دین میں اختلاف ہے؟ ذرا وضاحت سے فرمائیں.
بہت بہت شکریہ ناظرین کہ آپ اس طرح سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور بہت ہی عمدہ سوال ہے جو اس برادر نے کیا ہے، دیکھتے ہیں کہ مولانا یہاں پہ کیا جواب دیں گے. قبلہ بہت ہی اہم سوال، آپ نے بھی سنا کہ بہرحال کہ بالآخر آپ ہمیں بتائیے کہ دین اور عقل کے درمیان تضاد ہے یا نہیں ہے.
جی دیکھیں، وہی اب ہماری گفتگو کا اب ماحصل اور نتیجہ یہی پہ ہے کہ جب دین کی حقیقت ہم نے بیان کر دی کہ یہ ہے، عقل کی حقیقت بیان کر دی کہ وہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو دین کی معلومات ہیں یا دین کے احکام ہیں یا دین کے عقائد ہیں، آیا عقل کے ساتھ ان کا کوئی ٹکراؤ ہے؟ یعنی عقل کچھ کہتا ہے، دین کچھ اور کہتا ہے، یا نہ جو دین کہتا ہے وہی عقل کہتا ہے، یا جو عقل کہتی ہے وہی دین کہتا ہے؟ ان میں رابطہ کیا ہے؟ ایک حدیث جو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی عرض کی تھی، اب دوبارہ اسی کا سہارا لوں گا. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ لا دین لمن لا عقل له، جس کا عقل نہیں اس کا کوئی دین بھی
نہیں.
وہ اس سے نتیجہ کیا لیں گے؟ جس کا عقل ہے وہ دیندار ہے. یعنی عقل اور دین میں رابطہ کیا ہے؟ رابطہ عینیت کا ہے. ایک چیز ہے. یعنی جس چیز پہ دین تاکید کرتا ہے اسی کا حکم عقل بھی دیتی ہے. یوں نہیں ہے کہ عقل کچھ اور کہہ رہی ہو اور دین کچھ اور کہہ رہا ہو. دلیل کے طور پہ دیکھیں آغا
جی،
دین کے مسئلے میں خداوند، یہ دین ہے کیا؟ مذہب امامیہ کے نزدیک بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ ہمارا مذہب ہے، نہیں، ہم نے اپنی تحقیق سے اس مذہب کو اپنایا ہے اور اس تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ خوبصورت دین ہے. مذہب امامیہ کے نزدیک یہ ہے کہ دین کے اندر جتنے احکام ہیں، یہ خداوند عالم نے کہا نماز پڑھو، کیوں پڑھو؟ کب بعض برائیاں ہیں ان سے بچو، کیوں بچو؟ عقیدہ ہے مذہب امامیہ کا کہ جب بھی خداوند عالم کوئی حکم دیتا ہے اس کے پیچھے ایک مصلحت کار فرما ہوتی ہے، اس مسئلہ تک انسان کو پہنچانا ہوتا ہے. خداوند عالم حکم دیتا ہے اس کام کو کرو، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی جو انسان کے تکامل کے لیے رہزن کی حیثیت رکھتی ہیں، خدا روک دیتا ہے کہ ان کے قریب
مت جاؤ.
بالکل. لہذا دین ہے ہی یہی. دین میں کیا ہے؟ وہ بعض روایات کے مطابق لیس الدین الا الحب والبغض، دین محبت اور بغض کے علاوہ کیا چیز ہے؟ محبت، یعنی وہ چیزیں جو تمہاری مصلحت میں ہیں ان کو اپناؤ، اور وہ چیزیں جو تمہارے لیے نقصان دیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہی دین ہے. یہ مسالے اور یہ مفاسد چونکہ موجود ہوتے ہیں، ان کی بنا پر خداوند عالم کہتا ہے نماز پڑھو اور یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو. زکوٰۃ دو کا معاشرے کی حیات اس میں ہے، جہاد کرو کا معاشرے کی بقا اس میں ہے، اور ادھر سے کہتے ہیں قصاص کرو، مفسد کو اٹھا لو. کیوں؟ کا مفسد معاشرے کو تباہ کر دے گا. اب یہ سب کے سب احکام ہیں، اور سب کے پیچھے ایک مصلحت اور ایک مفسدہ کار فرما ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟
اللہ تعالیٰ.
اللہ تعالیٰ ہے. اور اس دستورات کا دینے والا کون ہے؟
وہ بھی اللہ کی ذات,
وہ بھی اللہ کی ذات ہے, خدا نے حکم دیا نا, ہم اس لیے عمل کرتے ہیں, ورنہ ہم کسی کے کہنے کے مطابق تو عمل نہیں کرتے. عقل کا خالق کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے. بس عقل خدا نے خلق کی ہے, اور عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ وہی حقائق جو خداوند عالم نے خلق کیے ہیں انہیں کو کشف کرتا ہے. اور آج کل تو بہت آسان ہے نا, خود جتنی مخلوقات ہیں خداوند عالم کی, اور آپ جا کر دیکھیں بعض لوگوں نے اپنی پوری کی پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں انہی حقائق کو دریافت کرنے کے لیے کہ یہ کس طرح سے خدا نے خلق کیا ہے. عقل نے کیا کام کیا ہے؟ عقل نے فقط یہ کشف کیا ہے کہ خدا نے جو مخلوق خلق کی اس کے اندر یہ کون سی خصوصیات ہیں, اور نہ جانے آج انہوں نے پتہ نہیں ایک دہم بھی اس کا کشف کیا ہے یا نہیں, اور آئندہ آنے والی نسلیں اس سے مزید خدا کے اسرار جو اس خلقت کے اندر موجود ہیں ان کو کشف کریں گے. اور یہ دستورات جو خداوند عالم نے دیے ہیں, ان دستورات کا رابطہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ مصلحت اور مفسدے کے تابع ہیں, یا اب میں تعبیر استعمال کر سکتا ہوں, دین کہتے ہیں عالم تشریح کو, اور اس کے مقابلے میں عالم تکوین یعنی اللہ کی مخلوقات, یہ عالم تشریح اور عالم تکوین ایک جیسا ہے. یعنی اگر خدا حکم دیتا ہے کس چیز کو کرو اس لیے کہ یہ عالم تکوین کے مطابق ہے, اور جب کسی چیز سے روکتا ہے تو وہ عالم تکوین کے مخالف ہے, اس کو آپ انجام نہ دیں. خب عقل کیا کرتا ہے؟ عقل اسی چیز کو کشف کرتی ہے, کہ اس تکوین کے اندر خدا نے شریعت کون سی بھیجی ہے. خب اب اگر آپ کہیں کہ عقل اور دین میں ٹکراؤ ہے, تضاد ہے, تو معاذ اللہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کے نظام میں فساد موجود ہے. صحیح. وہ دستور الہی عالم تکوین کے مطابق نہیں ہے, جبکہ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ خدا نے خود تصریح کی ہے اور عقل ہماری اس کو پہچانتی, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, فساد ہو جاتا. اور چونکہ فساد نہیں ہے, بس یہیں سے آپ سمجھیں کہ یہاں پہ خالق ایک ہے, اور یہی وجہ ہے. مثلا فرض کریں آغا, سورج کا کیا رابطہ زمین سے, زمین کا کیا رابطہ درخت سے. لیکن ان تینوں کا آپس میں رابطہ دیکھیں, زمین اس سورج کی روشنی کو لیتی ہے اپنے سینے میں رکھ کر, ایک دانے کو اپنے اندر پروان چڑھاتی ہے, درخت کی صورت میں باہر آ جاتا ہے. جبکہ درخت الگ ہے, زمین الگ ہے, سورج الگ ہے, یہ تینوں متضاد چیزیں ہیں, لیکن تینوں مل کر ایک چیز کی نشو نما کا سبب بن جاتی ہیں. یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں کا خالق ایک ہے. اگر اور ملموس مثال بیان کروں, مثلا آپ دیکھیں آج کل یہ کمپیوٹر کی دنیا میں ایک مادر بورڈ ہے, ایک شرکت بناتی ہے, ایک کمپنی بناتی ہے, دوسرا مادر بورڈ دوسری کمپنی بناتی ہے. سی پی یو آپ لے لیں, اب جس کمپنی نے مادر بورڈ بنایا اور دوسری کمپنی کا سی پی یو اس میں
استعمال
نہیں کیا جا سکتا, نہیں چلتا ہے. اب یہاں پہ خدا کے نظام کو دیکھیں, ہر ایک چیز کو دوسری چیز سے منسلک کیا گیا. اگر وہ نہ ہو تو یہ نہیں ہے, یہ نہ ہو تو وہ نہیں ہے. مثلا درخت نہ ہو انسان مر جائے گا, انسان نہ ہو درخت ختم ہو جائیں گے. اس سے کچھ وہ چھوڑتے ہیں جس کو آکسیجن کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں, اور کچھ ہم چھوڑتے ہیں کہ جس کو ان کی بقا کا ذریعہ بنایا گیا. یہ آپس میں رابطہ یہ بتاتا ہے کہ ان کا خالق ایک ہے. خب جب خالق ایک ہے تو اس میں عالم تکوین اور عالم تشریح کو ایک ساتھ خلق کیا ہے. عقل کیا کرتی ہے؟ فقط اس کو کشف کرتی ہے. اگر عقل اور شریعت اور دین میں تضاد اور ٹکراؤ ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک خالق نہیں ہے, کئی خالق ہیں. خب جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالق ایک ہے, اس کا نظام بھی ایک ہے.
چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, ایک اہم سوال پھر یہاں پہ ایک شبہ کے طور پہ ہے, اعتراض کیا جاتا ہے کہ پھر اگر عقل اور دین میں کوئی تضاد نہیں ہے تو پھر سب کے سب جتنے بھی عقل مند ہیں ان کو دیندار ہونا چاہیے تھا, لیکن اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ بے دینوں کی.
ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم عقل کو خیال کے ساتھ خلط کر جاتے ہیں. ہم یہ جتنے دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں اتنے بڑے عقل مند ہیں, جتنے اتنی ٹیکنالوجی بنا لی اور اتنی ترقی کر لی, اتنے عقل مند ہیں, اور اتنی عقل مندی کے باوجود یہ دیندار کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے کہ یہ عقل مند نہیں ہیں, خیال کی دنیا میں ہیں. ایک نمونہ عرض کر دوں, چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے,
کہا بھی جاتا ہے روشن خیال.
ہاں, روشن خیال کیا کہتے ہیں جی؟ مثلا فرض کریں کہ یہاں پہ ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں, ابھی میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, لیکن ابھی اگر یہاں پہ میری موت واقع ہو جائے اور میں مر جاؤں اور اسی اسٹوڈیو کے اندر تاریکی کا عالم ہو جائے اور آپ سے کہا جائے بھائی اس کے پاس سو جائیں رات کو, آپ تیار ہوں گے سونے کے لیے؟
بالکل نہیں.
یہ کیوں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے بھائی جب اس کے اندر جان تھی تو یہ نقصان پہنچا سکتا تھا, لیکن اب جب یہ مر گئے, بے جان ہے, بے حرکت ہے, اب تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. عقل کہتی ہے سو جاؤ, یہ نقصان نہیں پہنچائے گا. خیال کیا کہتا ہے؟ خبردار, یہ بہت کوئی ڈراؤنی چیز ہے, یہ مار دے گی. اب انسان کیا کرتا ہے؟ خیال کی پیروی کرتے ہوئے سونے کے لیے تیار نہیں ہے, عقل کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. بس جن کو ہم نے عقل مند سمجھا ہوا ہے وہ عقل مند نہیں ہے, وہ خیالاتی دنیا میں. اسی لیے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, کم من عقل اسیر تحت ہون امیر, کتنے ایسے افراد ہیں جن کی عقل ان کی خواہشات کے نیچے دبی ہوئی ہے اور انہی خواہشات کو عقل کا نام دے کر اپنے آپ کو عقل کہنا شروع کر دیتے ہیں. نا ایسا نہیں ہے, اگر واقعاً عقل سے کام لیا ہوتا ممکن نہیں تھا کہ دین سے گریزاں ہوتا. نا عقل ہمیشہ دین کی دعوت دیتا ہے اور اسی دین پہ گامزن کی ترغیب دلاتا ہے.
بہت بہت شکریہ ذاکر صاحب, بہت ہی دلچسپ مطالب تھے اور بہت ہی عمیق مطالب تھے, ہم نے کافی استفادہ کیا. امید ہے کہ ناظرین کو بھی یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. یہیں پہ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. ناظرین کرام, بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی عمیق گفتگو رہی آج جناب ذاکر حسین طاہری صاحب کے ساتھ. اور میں اگر اس کا خلاصہ اس طرح سے بیان کروں کہ دین کی وضاحت فرمائی یہاں پہ مولانا نے کہ دین اگر گرامر دیکھا جائے تو جزا کو کہتے ہیں, اور جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا اور دین اگر اس نے اختیار کیا ہوگا تو اس کو پھر یہاں کے کیے ہوئے کی جزا مل سکتی ہے. اور شرعی اصطلاح میں اور اسلامی نقطۂ نگاہ میں دین کہتے ہیں تین مجموعوں کا نام ہے, دین احکام, عقائد اور اخلاقیات کا. یعنی انسان جو احکام خداوند کریم کی طرف سے صادر ہوئے ہیں, یعنی خداوند کریم نے حکم دیا ہے کچھ چیزوں کے کرنے کا اور کچھ چیزوں سے روکا ہے, لیکن ان عوامر اور نواحی کے ساتھ ساتھ خداوند کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو. یعنی گویا احکام کے لیے پشتوانہ ہے عقیدہ, اور عقیدے کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ سے آراستہ ہونے کا حکم ہوا ہے خداوند کریم کی طرف سے. اور یہاں پہ وضاحت کی مولانا نے بہت اہم مطلب کی طرف, کہ خلق و خلق میں فرق یہ ہے کہ خلق کہتے ہیں یعنی موجود ہونے کو اور یہ کام ہے خداوند کریم کا, لیکن خلق کہتے ہیں ان صفات حمیدہ کو اخذ کرنے کا اور ان صفات حمیدہ کو اپنے اندر سمیٹنے کا جن کے ذریعے سے ہم خداوند کریم کی خلقت کو خلقت میں بدل دیتے ہیں اور اس میں وہ رنگ بھر دیتے ہیں. اور سب سے عظیم شخصیت جس نے اس کائنات میں رنگ بھرا ہے خلق عظیم سے, وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. پھر یہاں پہ کچھ منابع کی طرف اشارہ کیا گیا کہ دین کے دو اہم منبع ہیں, وحی اور عقل. وحی شامل ہوتی ہے قرآن کریم کو اور نبی اکرم اور ان کی سنت حسنہ کو, اور عقل بھی وہی حکم دیتی ہے جو دین حکم دیتا ہے. لہذا ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے, کوئی افتراق نہیں ہے, کوئی ایک چیز دوسری چیز کی نقض نہیں کرتی, چونکہ عالم تکوین کی جو خلقت ہوئی ہے اسی کے مطابق خداوند کریم نے شریعت بھیجی ہے تاکہ اس عالم تکوین کہ اس نظام پہ انسان خود کو چلائے اور خود کو سنوارے اور خدا کی ذات تک پہنچ سکے. پھر یہاں پہ ایک نقطے کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ پھر دین اور شریعت میں کیا فرق ہے. دین کہا گیا, دین اسی مجموعے کا نام ہے کہ جو سارے انبیاء لے کے آئے تھے, جن کو ہم خلاصے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اصول دین یعنی خداوند کریم کی ذات کی وحدانیت, نبی اکرم کی طرف سے جو ہوئی ہے عدل و انصاف, اور بھی جو صفات ہے خداوند کریم کی, ان کو دین کہا جاتا ہے. مجموعی طور پہ اصول دین کو دین کہا جاتا ہے, اور دین صرف واحد ہے, وہ ہے اسلام, جو موسیٰ لے کے آئے تھے, عیسیٰ لے کے آئے تھے, سارے انبیاء لے کے آئے تھے. لیکن شریعتیں مختلف تھیں, راستے مختلف تھے, یعنی جس راستے سے ہم وارد ہوتے اس کو کہتے ہیں شریعت دین کے اندر. لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ انبیاء مختلف جو راستے لے کے آئے تھے آہستہ آہستہ وہ بند ہوتے گئے ان میں تحریفات کی وجہ سے اور سارے زمانوں کے تقاضوں کی وجہ سے, لیکن آخر میں جو شریعت باقی رہی وہ ہے شریعت محمدی. اور آخری نقطہ جو یہاں پہ اشارہ کیا یہاں پہ عالی جناب نے, وہ اس مسئلے کی طرف کی, دیندار اور جو عقل مند افراد, ان میں یہ گمان نہ ہو کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے عقل مند افراد ہیں اور وہ بے دین ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ وہ روشن خیال افراد ہیں. عقل اگر صحیح معنوں میں ان کے پاس ہوتی تو وہ دین کا لبادہ اوڑھ لیتے. امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ.